أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson number 9, Ayah 197-210, 179-210. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd, fa'audhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. آج کی آیتیں بہت ہی اہم ہیں اور اس میں دراصل حج کے بارے میں بتایا گیا ہے اور آگے بہت ہی اہم باتوں کی اور اہم امور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. حج دراصل اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے اور اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں ہم مزید تفصیل پڑھیں گے، لیکن کچھ چیزیں یہاں بھی جان لینا ضروری ہے. حج کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ لغوی معنی اس کے حج یا حج کہلاتا ہے، یہ اسی طرح حجہ یا حجہ کہلاتا ہے، جس کے لفظی معنی کسی جگہ کا قصد کرنا یا اس کی طرف آنے کے ہیں. لیکن شرعی اصطلاح میں، یعنی اسلامی ٹرم میں، اس مخصوص فعل کو، یعنی وہ مخصوص فعل جو تعظیم کی وجہ سے اللہ کے گھر کی نیت کرنے کا قصد کیا جائے، یعنی اللہ کے گھر کی طرف جانے کا قصد کرنا اللہ کی خاطر، اس کی تعظیم کی وجہ سے، اس کو حج کہتے ہیں. یہاں پر بات کی جا رہی ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں. فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جو شخص ان مقدرہ مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں یہ تینوں کام نہیں ہوں گے. اس سے پہلے چاند کی تاریخوں کے بارے میں بتایا گیا اور وہاں یہ بات بتائی گئی کہ چاند کی گھٹتی بڑھتی حالت دراصل یہ تاریخوں کے لیے ہیں، جس کی وجہ سے تم اپنے حج کے دن معلوم کرو. تو حج کے دن معلوم ہیں، کسی بھی مہینے میں اور کسی بھی سال کے کسی بھی حصے میں یا کسی بھی جگہ پر جا کر حج کرنا حج نہیں کہلائے گا، بلکہ حج ان مخصوص مہینوں میں، ایک شوال سے لے کر 10 محرم تک، یہ دن حج کے دن ہے. یعنی ایک شوال کے بعد سے حج کی نیت سے نکلا جا سکتا ہے. تو ان دنوں میں ہی حج ہوگا، دوسرے دنوں میں حج کرنا یا حج کو مخصوص سمجھنا وہ حج نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں فضیلت اور ثواب جو ہمیں بتایا گیا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. سوال کیا گیا پھر، فرمایا حج مبرور. اور حج مبرور سے مراد ایسا حج ہے جس میں کوئی گناہ نہ کیا جائے، یعنی نیکیوں سے بھرا ہوا حج جس میں نہ فسق ہو، نہ رفث، نہ جدال. حج گناہوں کا کفارہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے اور اس میں شہوانی فعل نہیں کرتا اور نہ بدکاری کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹتا ہے، قیوم ولدت ہوں امہوں کے لفظ آتے ہیں کہ وہ جیسے ایسے لوٹا جیسے کہ وہ اسی وقت اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ بھی. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے اور اس سے پہلے عمرے کے درمیان کیے گئے، اور حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. سبحان اللہ. حضرت عمر بن عاص سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہاتھ پھیلائیے، میں آپ سے بیعت کروں گا. آپ نے ہاتھ پھیلا دیا لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آپ نے فرمایا اے عمر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں. فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا وہ یہ کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، اور حج پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ یہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور بہت ہی پیاری حدیث ہے جو ہم خواتین سے ہی ریلیٹڈ ہیں، حج عورتوں اور کمزوروں کا جہاد ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، ہم لوگ جہاد کو سب سے بہتر عمل سمجھتے ہیں، تو کیا ہم عورتیں جہاد نہ کریں؟ فرمایا، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، میں کبھی حج ترک نہیں کرتی۔ یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے اس کی۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھے کمزور اور عورت کا جہاد حج ہے۔ اس سے ہمیں، ان تمام احادیث سے ہمیں حج کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور چونکہ حج میں انسان کی جان، مال، وقت سب کچھ لگتا ہے، اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، یہ آپ کا حج کیسا تھا۔ یہ روایت کئی طرح سے ثابت ہے کہ حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کیا تھا، یعنی تمام صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ حج کیا تقریباً، اور کئی صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج کی آیتیں اتری تو آپ نے حج کا ارادہ کیا، اور یہ کب کی بات ہے؟ آپ کی وفات سے تقریباً ایک سال پہلے کا ذکر ہے کہ آپ نے حج کا ارادہ کیا۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے جو سب سے زیادہ احادیث میں آئی ہے، جس میں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجت الوداع کی مفصل رودات بیان کرتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ حج فرض ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی دفعہ حج کیا، یہی آپ کا آخری حج حجت الوداع تھا، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بار بار تاکید فرماتے تھے، خذو انی مناسککم، مجھ سے یعنی میرے عمل کو دیکھ کر اپنے مناسک سیکھ لو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو امام احمد، مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال مدینہ منورہ میں ٹھہرے رہے، اور آپ نے اس عرصے میں کوئی حج نہیں فرمایا۔ پھر 10ویں سال آپ نے لوگوں میں یہ اعلان کرایا کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد مدینہ پہنچ گئی۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر اسی کے مطابق خود بھی عمل کرے۔ ہم آپ کے ساتھ تھے، مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب ہم مدینہ منور سے 5 میل کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت اسما بنت امیس کے ہاں محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا اور دریافت کیا کہ میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا، تم غسل کر لو اور پھر خون کی جگہ پر کپڑا باندھ کر احرام باندھ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ میقات سے بغیر احرام باندھے آپ نہیں گزر سکتے، یعنی جب آپ نے حج اور عمرے کی نیت کی ہو تو چاہے آپ حالت حیض میں ہوں یا حالت نفاس میں ہوں، اس صورت میں بھی آپ کو احرام باندھنا پڑے گا۔ پھر وہاں سے اگلے روز مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ کر اللہ کے رسول اپنی اونٹنی کسوہ پر سوار ہوئے۔ جب آپ کی اونٹنی کھڑی ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی، آپ کے سامنے، آپ کے دائیں بائیں اور آپ کے پیچھے ہر طرف پیدل اور سوار لوگوں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ کتنا خوشکن منظر ہوگا نا کہ لوگ دور دراز سے آئے تھے اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے، آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ اس کی تفسیر جانتے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے، اور آپ جو بھی عمل فرماتے ہم بھی وہی کرتے۔ جب اونٹنی کھڑی ہو گئی تو آپ نے بآواز بلند تلبیہ فرماتے ہوئے الفاظ کہے، لبیک اللہم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اے اللہ, ہم تیرے سامنے حاضر ہیں, تیرا کوئی شریک نہیں. ہم حاضر ہیں, تعریف اور نعمت سب تیری ہے اور بادشاہت و سلطنت بھی تیری ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. لوگوں نے بھی تلبیہ کہا جیسے کہ وہ آج کہتے ہیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی کسی چیز سے منع نہیں فرمایا. آپ تلبیہ فرماتے رہے. ہماری نیت صرف حج کی تھی, عمرے کا ہمیں علم نہ تھا. جب ہم آپ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے, مسجد حرام میں داخل ہوئے, تو آپ نے حجر اسود کا استلام فرمایا. پھر آپ نے طواف شروع کیا. پہلے 3 چکروں میں رمل فرمایا. یہ رمل دراصل تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں. تو پہلے 3 چکر میں رمل ہے, باقی کے چکروں میں نہیں ہے. اور فرمایا باقی 4 چکروں میں معمول رفتار سے چلے. پھر آپ مقام ابراہیم کی طرف تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی, وَاتَّخِذُ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پھر آپ اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ کے اور خانہ کعبہ کے درمیان تھا, یعنی آپ خانہ کعبہ تھا, اس کے سامنے مقام ابراہیم اور اس کے پیچھے آپ کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رکعتوں میں سورہ قل ھو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے تھے. پھر آپ حجر اسود کی طرف واپس آئے اور اس کا استلام فرمایا. پھر آپ دروازے یعنی باب صفا سے صفا کی طرف روانہ ہوئے. جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. آپ نے فرمایا, جس چیز کا ذکر اللہ تعالی نے اس آیت میں پہلے فرمایا ہے, میں بھی اسی سے ابتدا کروں گا. چنانچہ آپ نے صفا سے ابتدا فرمائی اور اس پر چڑھ گئے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی حکمت, کہ جو بات اگر نہیں بھی معلوم ہوتی تھی تو آپ اس کی شروعات کیسے کرتے تھے, کہ اللہ تعالی نے جو بات کی ابتدا کی ہے یعنی صفا سے, ان صفا, تو لہٰذا صفا سے شروعات کی جائے گی. جب آپ کو کعبہ نظر آنے لگا تو قبلہ رخ ہو گئے, تو اللہ کی توحید اور بڑائی اللہ اکبر بیان کرتے رہے اور پھر یہ دعا پڑھی, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کو حمد و تعریف زیبا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. صرف ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, اس نے اپنا وعدہ پورا کیا, اسی نے اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تمام قبائل کو صرف اسی نے شکست دی. ہر مرتبہ اس کے بعد کچھ ٹھہر کر دعا مانگتے تھے اور پھر یہی کلمات فرماتے تھے. پھر صفا سے اتر کر مروہ کی طرف روانہ ہوئے. جب نشیب میں پہنچے تو سعی فرمائی یعنی دوڑ کر چلے. جب ہم چڑھے یعنی نشیب ختم ہو گیا تو عام رفتار سے چلنے لگے. اس صفا اور مروہ کے درمیان وہاں پر آج کل ان لوگوں نے گرین کلر کی پٹیاں لگائی ہوئی ہیں, تو وہ کچھ تھوڑا فاصلہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول تیزی سے چلتے تھے. یہ صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو وہاں پر تھوڑی تیز رفتاری سے چلا جائے گا, باقی چال عام رفتار کی طرح ہوگی. ایک اور بات یہاں ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے 7 چکروں میں 7 مختلف دعائیں نہیں کی تھی, بلکہ آپ ہر تھوڑی تھوڑی دیر پر یہی دعا پڑھتے تھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تو ہمیں بھی اسی دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. جب مروہ پہنچے تو وہاں بھی اسی قدر چڑھے کے کعبہ نظر آنے لگا. یہاں بھی آپ نے اسی طرح دعا مانگی جس طرح صفا پر مانگی تھی. اس طرح 7 چکر پورے کرنے کے بعد جب آپ مروہ پر تھے تو آپ نے فرمایا, اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا تو میں اپنے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ لاتا, اور اپنے احرام کو جو عمرہ اور حج کا ہے صرف عمرہ کا بنا لیتا. لہٰذا جس شخص کے پاس ہدی نہیں ہے اسے احرام کھول لینا چاہیے اور اپنے احرام کو عمرہ کا احرام بنا لینا چاہیے. یہ دراصل حج تمتع کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا تھا, یعنی جس میں حج اور عمرے کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے, اور حج تمتع میں یہ بہت زیادہ آسانی والا حج ہے. اور اللہ کے رسول نے اس کی تاکید کی ہے کہ حج تمتع ہی کیا کرو, کیونکہ اس میں آسانی ہے. جب آپ احرام کھول دیتے ہیں عمرہ کر کے اور اپنے بال کاٹ لیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. پھر جس دن حج ہوتا ہے اس دن سے آپ احرام باندھتے ہیں, اسے تمتع کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہدی نہیں لاتا ساتھ میں تو احرام کھول دیتا, لیکن آپ ہدی ساتھ لائے تھے لہٰذا آپ وہی احرام پہنے رہے. ایک شخص سراقہ بن مالک کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا یہ حکم صرف اسی سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالا اور آپ نے دو مرتبہ فرمایا، نہیں، عمرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج میں داخل ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام حدیث کو جب کوٹ کرتے تھے، جب حدیث بتاتے تھے، تو ایک ایک عمل ان کا، اللہ کے رسول کا، ان کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا۔ کتنی باریکی سے وہ نوٹ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جواب کیسے دیا، کہ آپ اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں کے اندر ڈالا، تو یہ بھی صحابہ کرام نے نوٹ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کو دیکھا کہ انہوں نے احرام کھول لیا ہے، رنگین کپڑے پہن لیے ہیں اور سرما لگا لیا ہے۔ یہ چیز حضرت علی کو ناگوار گزری تو حضرت فاطمہ نے کہا، اس کا حکم مجھے میرے ابا جان نے دیا ہے۔ بعد میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے عراق میں کہا کرتے تھے کہ میں اس کے بعد فاطمہ کے خلاف غصے میں بھرا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ آپ سے دریافت کروں کہ کیا واقعی آپ نے فاطمہ کو یہ حکم دیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ فاطمہ کا یہ کام مجھے سخت ناگوار گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ تم بتاؤ کہ جب تم نے حج کی نیت کی تو تم نے کیا الفاظ کہے تھے؟ میں نے کہا، میں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اے اللہ، جو نیت تیرے رسول نے کی ہے وہی میری بھی نیت ہے۔ آپ نے فرمایا، لہٰذا تم میرے ساتھ تو حدی ہے، لہٰذا تم احرام نہ کھولو۔ جتنے اونٹ حضرت علی یمن سے لائے تھے اور جتنے اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ لائے تھے، ان سب کی مجموعی تعداد 100 تھی۔ چنانچہ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگوں کے سوا جن کے ساتھ حدی تھی، تمام لوگوں نے احرام کھول لیا، یعنی اپنے سروں کے بال کٹوا لیے۔ جب یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ آیا تو سب لوگ مینا کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے حج کی نیت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے اسی احرام میں تھے، وہ بھی سوار ہو کر مینا پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ 8 تاریخ سے حج کا دن شروع ہوتا ہے۔ جو لوگ حج تمتع میں عمرے کا احرام کھول چکے ہوتے ہیں تو اب 8 تاریخ سے وہ دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے۔ مکہ سے بھی باندھ سکتے ہیں، جس ہوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں، اور مینا جا کر بھی باندھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے آپ مینا پہنچیں گے اور احرام یا تو مینا میں باندھیں گے یا مکہ ہی سے باندھ کر نکلیں گے، لیکن اس وقت آپ کو حج کی نیت کرنی ضروری ہوگی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب سورج طلوع ہو گیا، یعنی 8 ذی الحجہ کو آپ نے منا میں 5 نمازیں پڑھیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، ٹوٹل 5 ہوئیں، اور یہ 9 تاریخ کی صبح کی فجر تھی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب سورج طلوع ہو گیا تو آپ نے حکم دیا، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وادی نمرہ میں خیمہ لگا دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ قریش کو یقین تھا کہ آپ مشعر حرام پر جا کر رک جائیں گے، جیسے کہ قریش جاہلیت میں کیا کرتے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، یہاں تک کہ عرفات پہنچ گئے۔ دراصل اہل مکہ یا قریش کے لوگوں نے یہ ایک رسم ایجاد کر لی تھی کہ حج مناتے مناتے ان لوگوں نے حج کو ایک میلے کی طرح سمجھ لیا تھا، اور وہ اس سے بری ہو گئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم قریش کے قبیلے کے ہیں، اہل قریش میں سے ہیں، لہٰذا ہم عام لوگوں کی طرح حج نہیں کریں گے، عام لوگ عرفات تک جائیں، ہم عرفات سے پہلے ہی رک جائیں گے، اور اس طرح سے وہ صرف مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے۔ یعنی حج عبادت میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو نمایاں کر لیا تھا، یعنی قبیلے کے لحاظ سے، اپنے عہدے کے لحاظ سے، اور عبادت میں بھی، وہ اللہ کی عبادت میں بھی اپنے آپ کو مخصوص کرنے لگے تھے یا اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھنے لگے تھے۔ تو یہاں پر اسی لیے خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے انتظار کیا کہ شاید آپ بھی، چونکہ آپ بھی قریش سے تھے، تو آپ بھی واپس آ جائیں گے، لیکن نہیں، آپ نے کیا کیا کہ قریش تو جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے، لیکن آپ آگے تک گئے، یعنی یہاں تک کہ آپ عرفات پہنچ گئے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، قریش کو یقین تھا کہ آپ مشعر حرام پر رک جائیں گے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اور عرفات تک پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے وادی نمرہ میں اپنے لیے خیمہ لگا ہوا پایا، آپ نے اس میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو تیار کرنے کا حکم دیا، جو تیار کر دی گئی۔ آپ وادی کے نشیب، جہاں اب مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے، وہاں تشریف لائے اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا۔ خطبے کے الفاظ پر غور کریے گا ذرا، کیسے دل کو موہ لینے والے اور دل کو اپنی طرف کھینچ لینے والے الفاظ ہیں، اور ایسا تاریخی خطبہ تھا یہ آپ کا حجۃ الوداع کے موقع کا کہ اس کو سنہرے الفاظ میں بھی لکھا جائے تو کم ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری جانیں، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ باحرمت ہیں۔ جاہلیت کے تمام دستور میں اپنے قدموں کے نیچے پامال کرتا ہوں، جاہلیت کے قتلوں کے تمام جھگڑے ملیا میٹ کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن حارث کے فرزند کا خون کل عدم کرتا ہوں، جس کو قبیلہ حزیل نے جبکہ وہ قبیلہ بنی سعد میں شیرخوار تھے قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیے گئے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود یعنی اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ وہ سب باطل ہے۔ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کے عہد و پیمان کے بموجب تم نے ان کو اپنی بیویاں بنایا ہے، اور اس کے بنائے ہوئے کلمے کا ایجاب و قبول سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا حق عورتوں پر یہ ہے کہ تمہارے گھر میں وہ کسی کو جس کا آنا تم کو ناگوار ہو نہ آنے دیں، لیکن اگر وہ اس کے خلاف کرے تو ایسی مار مارو جو زیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ عورتوں کا تم پر یہ حق ہے کہ ان کو اچھی طرح کھلاؤ، اچھی طرح پہناؤ۔ میں تمہیں وہ چیز چھوڑ چلا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ لوگو، قیامت کے روز تم سے میرے متعلق دریافت کیا جائے گا تو بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے عرض کیا، نشہد انک بلغت وعدیت ونصحت، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے سب احکام پہنچا دیے، اپنا فرض ادا کر دیا اور ہمارے لیے کھوٹا کھرا کر کے دکھا دیا۔ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے اور لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی، پھر اقامت کہی گئی اور ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی اور عصر کی نماز پڑھی گئی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، یعنی ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور موقف یعنی عرفات میں جبل رحمت کے قریب، وہ جگہ جہاں آپ نے وقوف پہ عرفات فرمایا، وہاں پر تشریف لائے، اور پھر پہاڑی کے نیچے چٹانوں پر اپنی اونٹنی کو کھڑا کیا اور آپ اس پر سوار رہے۔ پیدل لوگوں کا مجمع آپ کے سامنے تھا، آپ قبلہ رخ ہوئے، اسی طرح آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، کچھ زردی ختم ہو گئی اور سورج کی ٹکیاں ڈوب گئی۔ حضرت اسامہ کو آپ نے اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کیا اور مزدلفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ اونٹنی کی لگام آپ نے کھینچ رکھی تھی یہاں تک کہ اس کا سرا آپ کے کجاوے سے لگ رہا تھا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے اشارہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، اطمینان و سکون سے چلو۔ جب کبھی ریت کا کوئی ٹیلا آتا تو آپ اونٹنی کی لگام قدرے ڈھیلی فرما دیتے تاکہ وہ چڑھ سکے، یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائیں، دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ جب صبح ظاہر ہو گئی تو آپ نے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ صبح کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ قصبہ پر سوار ہوئے اور مشعر حرام پر تشریف لائے، آپ قبلہ رخ ہوئے اور دعا فرمائی، تکبیر کہی، تحلیل کہی اور توحید یعنی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا۔ آپ کھڑے رہے یہاں تک کہ روشنی خوب پھیل گئی، پھر سورج نکلنے سے پہلے آپ روانہ ہو گئے۔ اب آپ نے حضرت عباس کے بیٹے فضل کو اپنے ساتھ سوار فرمایا۔ فضل سفید رنگ کے نہایت خوبرو آدمی تھے اور ان کے بال نہایت خوبصورت تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو کچھ عورتیں جا رہی تھیں، فضل ان کی جانب دیکھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ فضل کے چہرے پر رکھ دیا، فضل نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف اپنا ہاتھ گھما کر فضل کے چہرے پر رکھ دیا، فضل نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور ان عورتوں کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادی محصر جہاں اصحاب فیل ہلاک ہوئے تھے پہنچے، وہاں آپ نے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا، آپ نے درمیان کا وہ راستہ اختیار فرمایا جو جمرہ کبرا یعنی جمرہ اقبا پر آ کر نکلتا ہے، یہاں تک کہ اس جمرے کے پاس آئے یعنی جمرہ اقبا کے پاس، جو اس درخت کے پاس ہے جس کے نیچے بیت اقبا ہوئی تھی۔ آپ نے اس پر 7 کنکریاں پھینکی، ہر مرتبہ کنکری پھینکتے وقت آپ اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ آپ کی کنکریاں چھوٹی تھیں، اتنی چھوٹی کہ انہیں 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر پھینکا جا سکتا تھا۔ آپ وادی کے نشیب میں کھڑے تھے، پھر آپ پلٹے اور قربانی کی جگہ تشریف لائے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹ 63 ذبح فرمائے اور جو باقی بچ گئے تھے انہیں حضرت علی کے حوالے کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ذبح کیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی میں اپنے ساتھ شریک فرمایا، پھر آپ نے ہر اونٹ میں سے 1 بوٹی لینے کا حکم دیا، انہیں پکایا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں نے ان کا گوشت کھایا اور ان کا شوربہ پیا۔ اس کے بعد آپ نے حجامت کروائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ معظمہ تشریف لائے اور طواف افادہ کیا۔ آپ نے مکہ معظمہ میں ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر آپ بحر زمزم پر تشریف لائے۔ خاندان عبد المطلب کے چند افراد لوگوں کو زمزم پلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عبد المطلب کے بیٹو، پانی نکال نکال کر لوگوں کو پلاتے رہو، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ میری اقتدا کرتے ہوئے تم سے ڈول چھین لیں گے تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالتا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا ایک ڈول دیا اور آپ نے اس سے پانی پیا۔ پھر آپ منا واپس گئے اور ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 تاریخ کی راتیں وہیں گزاری۔ ہر روز جب سورج ڈھل جاتا تو آپ ہر جمرے پر 7 کنکریاں پھینکتے، ہر کنکری کے ساتھ آپ اللہ اکبر کہتے۔ آپ پہلے اور دوسرے جمرے کے پاس کافی دیر تک ٹھہرے رہتے اور اللہ کے حضور دعا فرماتے۔ تیسرے جمرے پر آپ کنکریاں پھینکتے مگر وہاں نہ ٹھہرتے۔ منا سے پلٹنے کے بعد آپ وہ وادی جہاں مکہ معظمہ کا میدان جو جبل ہرا کے راستے میں ہے اس میں آپ نے قیام فرمایا، ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں پڑھیں، پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے سو گئے، پھر آخر رات میں مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور طواف ودا فرمایا۔ ان احادیث سے مناسک کے حج عمرہ کی جو ترتیب معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ میقات پر پہنچ کر پہلے غسل کیا جائے، احرام باندھا جائے، اور جو حج کی نیت کرنے کی علامت ہے اور تلبیہ یعنی لبیک اللہمہ کم از کم 1 دفعہ کہنا ضروری ہے، اور باقی پورے سفر کے دوران کہا جائے گا۔ جس حج کی کرنے کی آپ کی نیت ہے آپ وہ نیت کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ تھا۔ اس کے مسائل کیا ہیں وہ ہم اگر آپ لوگوں کو سننا ہو تو ہم لوگ حج کی ٹریننگ کی کلاسز میں جو ٹریننگ کورس ہم کرواتے ہیں اس میں آپ تفصیل سن لیجیے گا، آپ کو اس میں تمام مسائل مل جائیں گے۔ اب یہاں پر جو بتایا گیا کہ حج ایسا ہو جس میں نہ کوئی رفثا ہو، نہ فسوق ہو، نہ جدال ہو۔ فرضہ کا مطلب ہوتا ہے واجب کر دینا، یا عزم کرنا یا لازم کر لینا۔ اسی طرح سے جدال کا مطلب ہوتا ہے جنگ، لڑائی، جھگڑا، اور رفثا کے معنی میں آتا ہے شہوت سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سب رفثا میں آ جائیں گی۔ تو حج کے دوران کسی بھی قسم کی شہوانی بات کرنا یا کوئی فعل کرنا یہ سب منع ہے، اور اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے حج کیا اور اس حج میں اس نے نہ کوئی شہوانی فعل کیا، نہ جدال کیا، نہ فسوق یعنی نافرمانی کی، تو وہ ایسے لوٹا جیسے کہ ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہو، یعنی اس کا حج حج مبرور ہوگا۔ تو حج کے دوران کوئی شہوانی فعل انجام نہیں دینا ہے۔ فسوق نافرمانی کے کام، یعنی حج کے دوران آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اور آج اگر ہم دیکھیں تو آج بھی حج کی شکل تھوڑی تھوڑی ان میلوں کی جیسی ہو گئی ہے کہ جس کو لوگ صرف ایک سفر سمجھتے ہیں اور ایک مقدس ٹرپ مانا جاتا ہے یہ حج۔ اصل میں تو حج کیا تھا اور حج کی روح کیا ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو یہ مسلسل ایک ٹریننگ ہے، جد و جہد پر ابھارنا ہے، عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہے یہ حج ہمیں، اور ہمیں یہاں پر دراصل اجتماعیت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ ایک امت ہو، ایک جٹ ہو کر رہے۔ اسی لیے دن بھر میں 5 دفعہ مسلمان ملتے ہیں، یعنی ایک محلے کے. اسی طرح سے جمعہ کے دن تمام محلے، یعنی آس پاس کے دو تین محلے مل کر جمعہ کی نماز ہوتی ہے. پھر سال میں ایک دفعہ عید کی نماز میں تمام شہر کے لوگ ملتے ہیں، اور زندگی میں ایک دفعہ مسلمان وہاں کا قصد کرتا ہے، اللہ کے گھر کا، جہاں تمام دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں. رنگ، نسل، زبان، ہر چیز مختلف ہوتی ہے. آپ کو دنیا میں کہیں پر بھی اتنے قسم کے لوگ نظر نہیں آئیں گے جتنے آپ کو حج کے دوران نظر آئیں گے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ایک معجزہ ہے. کہاں کہاں مسلمان نہیں ہیں اور کہاں کہاں اسلام نہیں ہے. سارے لوگ ایک لباس میں. احرام کیا ہوتا ہے؟ دو سفید چادریں. تو یہ حج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ بلا امتیاز و تفریق تمام مسلمان ایک ہیں. نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی گورا، نہ کوئی کالا، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی ایسا شخص جس کی کوئی حیثیت نہ ہو، نہ کوئی خاندان کی بنا پر بڑا ہے اور نہ کوئی خاندان کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہے. سب لوگ ایک ہی رنگ میں نظر آتے ہیں، سفید لباس میں. سب کا رب ایک ہے، سب کے رسول ایک ہیں، سب کی کتاب ایک ہے. اس سے بڑھ کر بھی وحدانیت یا اس سے بڑھ کر بھی اجتماعیت کی کوئی اور شکل ہو سکتی ہے؟ دنیا میں کہیں آپ کو اتنا بڑا مجمع نظر نہیں آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام وہاں کیا ہے کہ دور دراز ملکوں سے، پوری دنیا سے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن وہاں کھانے کی کبھی کمی نہیں ہوئی، کبھی وہاں پر ایسی بد انتظامی نہیں ہوئی الحمدللہ، سوائے اکا دکا واقعہ کے جس میں بھگدڑ مچ گئی ہو، لیکن الحمدللہ 99% بہت ہی زیادہ پرامن طریقے سے اور بہت اچھے آرگنائز طریقے سے سب کام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حکومت سعودیہ کو کہ وہ بہت بہترین انتظام کرتے ہیں. ہر ہر چپے پر پولیس کھڑی ہوتی ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کی رہنمائی کے لیے. صفائی کرنے والے مسلسل 24 گھنٹے صفائی کرتے رہتے ہیں. روشنی کا بہترین انتظام ہے، فوڈ سپلائی ہوتا ہے، ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں. تو یہ دراصل اسلام کی ایک بہت بڑی پہچان ہے، یہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی علامت ہے حج. تو یہ حج کیسا ہو کہ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے، آپ نے بیگ تو تیار کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، کہ جو بھی تم بھلائی کرو گے اللہ اسے جان لے گا. وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ ساتھ لے لو. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، لیکن جان لو کہ سب سے بہتر زاد راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. ہو سکتا ہے تم نے اپنا بیگ تو تیار کر لیا، سامان تو پیک کر لیا اور بیگ میں ساری چیزیں بھی رکھ دیں، لیکن کیا تقویٰ بھی ساتھ لیا ہے؟ لے لو، تقوی کو ساتھ لے لو. اصل زاد راہ تو یہ تقویٰ ہے، اسے تمہیں ساتھ لینا ہے. اصل ضرورت اسی چیز کی ہے. سامان کے بغیر تو ہو سکتا حج ہو جائے، لیکن اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو وہ سفر سفر حج نہیں ہوگا، پھر وہ ایک عام سفر شمار ہوگا. یہاں دراصل اس حج میں روح، حج کی روح بتائی گئی ہے کہ وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، زاد راہ ساتھ لے لو اور اللہ سے ڈرو اے تقویٰ والو، اے عقل والو. ایک حدیث کا مفہوم اس طرح سے آتا ہے جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑی نافرمانی یہ ہے کہ جب کسی شخص سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو وہ کہے کہ اپنے کام سے کام رکھو. اور کیا آج ایسے ہی نہیں ہوتا ہے؟ جب ہم کسی کو کوئی بات بتانے جاتے ہیں، کسی کو کوئی چیز سکھانا چاہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں ہم تمہیں اچھی بات بتائیں گے، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہ اپنے کام سے کام رکھو، یا ہمارے پاس بہت کتابیں ہیں، ہم پڑھ لیں گے، یا ہمیں سب آتا ہے، ہمیں معلوم ہے. تو یہ دراصل ایسا جملہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو، تقوی اختیار کرو اے عقل والو. زاد راہ کیا ہوتا ہے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی اللہ کا ڈر اور خوف، جو پوری زندگی میں اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جو انسان کی زندگی کو بدل کر کچھ سے کچھ کر دیتا ہے. ایک انسان مسلمان بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. ہو سکتا کل تک وہ جھوٹا تھا لیکن آج جھوٹ نہیں بولے گا. ہو سکتا کل تک وہ دھوکے باز تھا لیکن آج وہ دھوکہ نہیں دے گا. ہو سکتا کل تک وہ رشوت لیتا تھا لیکن اب وہ آج مسلمان اور مومن ہے تو وہ رشوت نہیں لے گا. ہو سکتا ہے کل وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا, تانہ زنی کرتا تھا, لوگوں سے حسد کرتا تھا, لیکن آج اس کا سینہ سب کی طرف سے صاف ہے. وہ غیبت نہیں کرتا ہے, وہ لوگوں کی برائیاں نہیں کرتا, وہ بد اخلاق نہیں ہوتا. وہ تو اس پورے سفر کے دوران اپنے اخلاق سے یہ مظاہرہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں. تم مجھے دیکھو, یہ ہوتا ہے مسلمان کا اخلاق. اور آپ دیکھیں کہ جب حج کا موسم آتا ہے تو پوری اسلامی دنیا میں ایک نئی لہر, ایک نئی جان دوڑ جاتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے اس میں ایک نئی روح پھونک دی ہو. ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں نظر آتی ہیں. حاجی جا رہے ہوتے ہیں, ان کو چھوڑنے کے لیے لوگ, ان کو لینے کے لیے لوگ. تو اگر وہ لوگ زادہ راہ ساتھ لے جائیں گے اور وہاں سے مزید زادہ راہ ساتھ لے آئیں گے تو آپ دیکھیے کہ ان کی وجہ سے لوگوں پر کتنے اثرات ہوں گے کہ ہاں حاجی ایسے ہوتے ہیں. تو ہم نے تو حج کو کیا سمجھ دیا ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ حج کو جانے سے پہلے جب تک کوئی ہماری دعوت نہیں کرے تو ہم اس کے لیے دل میں بغض پال لیتے ہیں. ہم گن گن کر رکھتے ہیں کہ اچھا خاندان میں کس کس نے ہمیں بلایا ہے, کس کس نے ہمیں کپڑے بنوائے ہیں. یعنی ہم نے حج کو ایک رسم بنا لیا ہے. جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ جو کام کرتے تھے ہم نے بھی اس کو ایک میلہ اور ٹھیلا سمجھ لیا, ایک مقدس سفر سمجھ لیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے ہمیں کپڑے بنانا چاہیے, لوگوں نے ہماری دعوتیں کرنی چاہیے, لوگوں نے ہمیں آ کر مبارکبادیاں دینی چاہیے کہ واہ بھائی آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں. ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو عاجزی کے لپیٹ میں ایسے ایسے بڑائی کے جملے کہہ جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ, ان کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے کہ کیا یہ اللہ سے نہیں ڈرتے. بس کیا کریں, اللہ نے کرم فرما لیا, ورنہ تو مجھ جیسی گناہگار بندی کو کیا ضرورت ہی جانے کی, میں تو ایک حج پہلے ہی کر چکی ہوں. اللہ نے بلا لیا ہے, اللہ کے بلاوے پر تو جانا پڑے گا. پھر سامنے والا کہتا ہے کہ ہاں ہمارا تو ابھی تک نہیں ہو سکا, نہ کچھ انتظام ہے, نہ حج کا نمبر لگا ہے. بس اللہ اپنے لوگوں کو بلاتا ہے. یہ تو قسمت والے ہوتے ہیں, ان کی شان ہی الگ ہوتی ہے جن کو اللہ اپنا مہمان بنا لیتا ہے. ایسے جملے انسان کہتے ہیں. تو اس میں پیچھے کیا چھپا ہوتا ہے, مقصد کیا ہے؟ جب حج کی نیت کی جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی تھی وہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. آپ نے ایک بات خاص طور سے وہاں پر ارشاد فرمائی تھی, ولا سمعت ولا ریا, کہ اے اللہ میں جو حج کی نیت کر رہا ہوں تو اس سے میرا مقصد نہ لوگوں کو دکھانا ہے اور نہ ریاکاری ہے. میں تو صرف تیری خاطر, صرف تیری رضا کی خاطر تیرے فرض کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ ریاکاری نہ آئے, اصل زادہ راہ تو تقویٰ ہے. یہ نہ دیکھیں کہ کس نے دعوت پر بلایا, یہ نہ دیکھیں کہ کس نے مبارکبادیاں دی, یہ نہ دیکھیں کہ کس نے آپ کو کپڑے پہنایا, کس نے پھول ہار پہنائے. نہیں, یہ دیکھیں کہ آپ ساتھ کیا لے جا رہی ہیں. اللہ کو آپ کا وہ کون سا عمل مطلوب اور محبوب ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا حج حج مبرور ہو جائے؟ آپ کا وہ کیسا, یہ کون سا عمل ہوگا جس کی وجہ سے آپ جب وہاں سے لوٹیں گے تو آپ ایسے ہوں گے جیسے گناہوں سے پاک ایک بچہ ہوتا ہے, نو مولود, جس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی موقع ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پرانے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے, مٹا دے وہاں سے, ڈیلیٹ کر دے وہاں سے, لیکن ہم اس چانس کو اویل نہ کریں, اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں, اور پھر حج سے واپسی پر وہی ہماری رفتاریں بے ڈھنگی کہ جو کرنا ہے کرتے رہیں. نہیں, اب تو حج کے بعد زندگی بدل جانی چاہیے. حج سے پہلے جیسے تھے حج کے بعد نہیں ہونا چاہیے. اور نرمی اور عاجزی, کیا وہ دو چادریں پہن کر یا دو چادریں پہنے ہوئے دیکھنے کے بعد بھی ہم دنیا میں گناہوں میں ملوث ہونے کو دل چاہتا ہے ہمارا؟ کیوں, کہ ہم نے دیکھا نہیں کہ وہ دو چادریں کفن کی چادریں بھی بن سکتی ہیں؟ کون سا ہوگا کفن ہمارا؟ یہی سفید کلر کا نا. تو لہٰذا زادہ راہ ساتھ لے لو، اور بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے. اور اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو، یعنی اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت تیاریاں کرتے ہیں حج کو جانے کے لیے، ایک لمبی لسٹ بنتی ہے کہ کس کے لیے کیا لانا ہے وہاں سے، یہ تک ہوتا ہے کہ شاپنگ کہاں سے کی جائے گی، کون کون سی چیز لانا ہے، بلکہ لوگ آرڈرز بھی کرواتے ہیں اور آرڈرز بھی دیتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی فلاں چیز لا دیجیے گا، ہم آپ کو اس کے پیسے یعنی پیمنٹ ہم کر دیں گے. تو غور کریں ذرا اور سوچیں کہ کیا آپ حج کو جا رہے ہیں یا پکنک پر جا رہے ہیں، یا کوئی یہ دبئی شاپنگ میلہ ہے جیسے ہر سال دبئی میں لگتا رہتا ہے اور دنیا بھر کے لوگ وہاں پر آتے ہیں، تو کیا یہ کوئی شاپنگ میلہ ہے یا حج کا سفر ہے؟ تو حج اور شاپنگ ٹرپ، حج یا پکنک ٹرپ، ان سب میں فرق ہونا چاہیے. یہ حج ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ اسلام کے 5 فرائض میں کا ایک بڑا فریضہ ہے. اور آپ جب اس میں اپنا اتنا مال لگا رہے ہیں، کیا چیز ہمارے ملکوں میں نہیں ملتی؟ آج ہمارے ملکوں میں آپ پیسہ پھینکیے، ہر چیز آپ کو حاصل ہو جائے گی. آپ اتنے عظیم سفر کو آپ شاپنگ کے لیے وقف کر دے رہے ہیں، اتنے عظیم سفر کو آپ ایک میلہ ٹھیلا بنا رہے ہیں یا پکنک پوائنٹ بنا رہے ہیں. یہاں کے لیے تو ایسے ہونا چاہیے کہ دل صرف اللہ کے گھر میں اٹکا رہے، دل یہ چاہے کہ بس اب میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں، جتنی نمازیں میری ہو سکتی میں یہاں پڑھوں. تو شاپنگ تو زندگی بھر ہو سکتی ہے، لیکن حج بار بار نہیں ہو سکتا. اور فرض حج تو یعنی انسان کے لیے ایک ہی دفعہ حج کرنا فرض ہے، باقی اس کے حج تو نفل ہوں گے اگر وہ بعد میں کرتا ہے تو. اور یہ بھی آج ایک اسٹیٹس سمبول بن گیا ہے ہمارے یہاں کہ حج کو جانا ہے تو کون سے ٹور سے آپ جا رہے ہیں. یہاں پر بھی ایک شان دکھائی جاتی ہے اپنی. اگر یقین کریں، آپ بتائیں مجھے کہ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ اچھا کون سے ٹور سے آپ جا رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ بتاتے ہیں کہ ہم تو حج کمیٹی سے جا رہے ہیں، تو سامنے اچھا یعنی اس کا مطلب آپ غریب ہیں، ہے نا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ آپ خود بتائیے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہاں جب آپ کہتے ہیں کہ ہم تو پرائیویٹ ٹور سے جا رہے ہیں، بڑی سہولت ہے وہاں پر، پرائیویٹ ٹور میں کھانا بنانے کی سہولت ہے، کمرے اچھے ہیں، سب کچھ آپ کو تیار مل جاتا ہے. تو اب آپ نے اپنی شان دکھا دی، تو آپ نے یہ حج کس کے لیے کیا؟ لوگوں کے سامنے بڑائی کے لیے. کیوں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا؟ میں آج اس حدیث، اس دعا پر غور کرتی ہوں تو مجھے یہی چیز نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول بہت دور اندیش تھے. وہ جانتے تھے کہ آگے چل کر ہو سکتا ایسا ہوگا، یعنی لوگ حج کو ایک فخریہ نشان سمجھ لیں گے، ایک فخریہ اس کے لیے اپنے آپ کو میں ایک خوبی بنا لیں گے کہ حج بھی اس میں بھی کچھ کمی اور بیشی ہوتی ہے، یعنی کوئی ہائی لیول، جو ہائی اسٹیٹس لوگوں کا ایک وہ ہوتا ہے، اور ایک لو لیول کے لوگوں کا. تو اللہ کے رسول نے تو وہاں پر بہت بہترین تاریخی خطبہ دیا تھا کہ نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر، اور نہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. یہ تو آپ کا لباس بتا رہا ہے کہ اللہ کی نظروں میں آپ سب ایک ہیں. کون حج کمیٹی سے آیا اور کون پرائیویٹ ٹور سے آیا، اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں. اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گا کہ کون کتنا تقویٰ والا ہے، کون کتنا اللہ سے ڈرتا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے. اور آج حج کی یہی روح ختم ہو گئی ہے. ہم نے اس کو اپنے ہندوستان کی جو مزاروں پر اور قبروں پر جو عرس اور میلے ہوتے ہیں، اسی طرح کا ایک میلہ سمجھ لیا ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے دل میں یہ سوچ آئے، لیکن واقعی میں ایسا ہو گیا ہے. ہزاروں لوگ اسٹیشن جاتے ہیں. آپ خود بتائیے ہم کس ملک میں رہتے ہیں. ٹرین جا رہی ہوتی ہے، ایک دفعہ اتفاق سے حج کے دوران ہی ہمیں ٹرین میں سفر کا موقع ملا تھا. آپ یقین جانیے کہ پورے اسٹیشن پر اور ٹرین میں چند حاجیوں کو چھوڑنے کے لیے اتنا بڑا جمع غفیر آیا تھا، اور پورے اسٹیشن پر پھول، ہار، شور اور نعرے، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر. تو یہ سب کیا ہے؟ جانے والے چند لوگ اور ان کو چھوڑنے والے، ان کو سی آف کرنے والے بہت زیادہ تعداد میں، اور سارے ٹرین کے دروازوں پر کھڑے ہیں، اور جو مسافر بیچارے جو ریزرو مسافر تھے، جن کا ریزرویشن تھا، ان کو چڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ تو ہم اپنے عمل سے، ہم اپنے رویے سے کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے حج کے سفر کو کوئی عرس اور میلے کا یا کوئی پکنک کا حصہ نہ بنائیے، حج کو حج ہی رہنے دیجئے، اور حج سے وہ روح حاصل کریے جو جس کے لیے وہ فرض کیا گیا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ عقل سے کام لو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ایسے یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں دی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ أَفَضْتُم، واپس پلٹو، واپس لوٹو۔ چونکہ جاہلیت کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ اپنے آپ سے خود یہ بات پیدا کر دی تھی کہ وہ دنیا اور دین کو الگ سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ عبادت ایک الگ چیز ہے اور دنیا ایک الگ چیز ہے۔ چند ظاہری رسموں کو ادا کر دینے سے وہ دین کا نام دین کا نام دیتے تھے، اور اس کے بعد اپنی دنیا کی زندگی میں پھر وہ ہر طرح سے آزاد تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ کو ختم کیا کہ نہیں، دین اور دنیا الگ نہیں ہیں، تم عبادات کو اور دنیا کے معاملات کو الگ نہ کرو۔ مومن اگر بازار میں بھی ہوتا ہے اور وہاں پر وہ جھوٹ سے بچتا ہے اور صحیح تولتا ہے، تو وہ بھی دراصل اللہ کی ایک عبادت میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ سے بچ رہا ہے، صحیح ناپ تول کر دے رہا ہے۔ تو عبادت اور دنیا داری کوئی الگ دو چیزیں نہیں ہیں۔ اسی بات کو یہاں پر ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم حج کر رہے ہو اور ساتھ میں تم کوئی اپنا بزنس بھی کر لو، کوئی تجارت بھی کر لو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہاں پر مشرکین مکہ کے اسی عقیدے کی جڑ کاٹ دی گئی کہ جو وہ دنیا کو اور دین کو الگ الگ کر دیتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ حج کے دوران کوئی بزنس کی باتیں کرنا یا بزنس کرنا دراصل گناہ کا کام ہے۔ تو اس بات کو ختم کیا گیا ہے۔ ہاں، کرنے کا کام کیا کہا گیا؟ فذکر اللہ، کہ اللہ کو یاد کرو۔ کہاں؟ مزدلفہ میں۔ وذکروہ کما ہداکم، اور ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، یعنی تم اپنے حساب سے کچھ اور سمجھے بیٹھے ہو۔ خاص طور سے مشعر الحرام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ جاہلیت کے زمانے میں مشرکین مکہ یا آس پاس کے اہل عرب، یہ لوگ، کچھ لوگ تو قبیلے عرفات جاتے ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو انہوں نے خصوصی امتیاز سے نواز رکھا تھا اور مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے۔ اور جب کچھ لوگ دوسرے لوگ عرفات سے واپس آتے تو اب یہ لوگ مزدلفہ میں بیٹھ جاتے اور ان کی محفلیں جمتی تھیں۔ پھر وہاں پر شعر و شاعری ہوتی، ہر قبیلہ اپنے ساتھ ایک فرد یا ایک شاعر کو لے آتا تھا، مشہور شاعر کو، اور پھر اس قبیلے کے بارے میں، اس کی تعریف کے بارے میں وہ لوگ ردب اللسان رہتے تھے، اور بہت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام لے کر ایک سے بڑھ کر ایک قبیلہ اپنے خود کی تعریف کرتا تھا، اور وہاں وہ لوگ بڑائی کرتے تھے۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کہ حج کو ایک عبادت تو وہ سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو میلہ بھی بنا لیا تھا، جہاں پر کچھ انہوں نے لطف کا سامان پیدا کر لیا تھا، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ درگاہوں پر عرس اور میلے منائے جاتے ہیں، وہاں پر قوالیاں ہوتی ہیں، اور ہر وہ برا کام کیا جاتا ہے جو اللہ کے نزدیک نافرمانی کا اور گناہ کا کام ہے۔ تو اہل عرب نے، یعنی مشرکین نے بھی یہی کام کر رکھا تھا کہ حج عبادت تو سمجھتے تھے وہ اس کو، لیکن اس میں انہوں نے اپنی مرضی کی رنگ رلیاں شامل کر لی تھیں۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اب تم جب مزدلفہ میں رہو تو وہاں پر تمہیں صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور کیسے یاد کرنا ہے؟ جیسے اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تم تو بیٹھ کر اپنے قبیلے والوں کی تعریفیں کرتے رہتے تھے، ایک تعریفیں کرتے ہو، لیکن نہیں، اللہ کو یہاں پر کیا مطلوب ہے؟ کہ تم اللہ کو یاد کرو، اس کی تعریف، اس کی کبریائی بیان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے، تم نے راہ گم کر دی تھی۔ ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس دوران ہم لوگ حج پر گئے تھے تو اس وقت چونکہ مزدلفہ میں کام کچھ نہیں ہوتا اور مینا میں بھی کام کچھ نہیں ہوتا، تین دن ہوتے ہیں، بڑی فراغت کے دن ہوتے ہیں، اور چونکہ کام اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو کھانا بنانا نہیں ہے، کھانا آپ کو تیار مل جاتا ہے، آپ کو وہاں پر کپڑے دھونے نہیں ہیں، آپ فارغ ہیں۔ تو اب یہ فارغ وقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ اب تم سب سے کٹ کر جو یہاں آ گئے ہو تو تم اللہ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کو یاد کرو، اور اپنے دل میں وہ احساس پیدا کرو کہ تم اللہ کے بندے ہیں، بندے ہو۔ تمہیں اسی طرح سے ایک دن میدان کے حشر کے میدان میں جمع ہونا ہے، اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خصوصاً ہمارے ممالک سے آئی ہوئی خواتین جو رونا لے کر بیٹھ جاتی ہیں، سب سے پہلے تو شکایتیں کی جاتی ہیں جس کے ساتھ وہ آتی ہیں، یعنی ٹور والوں کی، یا جن کو عام زبان میں کفیل کہتے ہیں شاید، ہے نا، یا معلم کہتے ہیں، ہاں جی ہم معلم کہتے ہیں۔ تو جو برائیاں شروع کرتی ہیں معلم کی، اس کے بعد شروعات ہوتی ہے، اگر چونکہ ہمارے یہاں تو کانسیپٹ یہی پایا جاتا ہے کہ بڑھاپے میں حج کریں گے تو زیادہ تر بوڑھی یا ایجڈ خواتین آتی ہیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر برائیاں شروع ہوتی ہے بہوؤں کی، ٹھیک ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے بتائیے آپ مجھے، ہوتی ہے نا، جی ہاں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر برائیاں ہوتی ہے سمدھیانے والوں کی، اور پھر یہ کے بعد دیگرے، جن جن سے شکایتیں ہیں، جن جن سے بھی زندگی میں کبھی کچھ ہو گیا تھا، تو میں ہوئی تھی، اب یہاں پر بیٹھ کر وہ تمام کچے چٹھے کھولے جاتے ہیں۔ اور فارغ وقت ہوتا ہے، فارغ وقت کا اس سے بہتر استعمال اور کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹھ کر خوب لوگوں کی برائیاں کی جائیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کم سے کم 2,00,000 روپے لگا کر آپ آئی ہیں حج کے لیے، اور حج سے لوٹ کر تو آپ ایسے ہونے والی تھیں کہ جیسے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سفید کپڑے کو دھویا ہے اور دھو کر اس کو آپ دیکھیں دھونے کے بعد کہ اس پر اگر کوئی داغ لگا تھا اور وہ نکل جاتا ہے تو اس سفید کپڑا کتنا صاف لگتا ہے۔ تو جب یہ آپ کا دل، آپ کا جسم گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا تھا اور حج کے ذریعے یہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو مزید گناہوں سے آلودہ کر لیا، 2,00,000 خرچ کر کے بہوؤں کی اور اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرنے جانا۔ تو یہ کام تو آپ اپنے ملکوں میں بھی کر سکتی ہیں، اس کے لیے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن کرتے ہیں لوگ اسی طرح سے۔ تو وہاں تو اللہ کا ذکر کرنا ہے، کم از کم جو جاہلیت کے زمانے میں اہل مکہ یا آس پاس کے عرب قبیلے کے لوگ کرتے تھے، وہ اپنے قبیلوں کی تعریف کرتے تھے، برائیاں کم از کم نہیں ہوتی تھیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم ان سے 2 قدم آگے بڑھ کر، 2 ہاتھ آگے بڑھ کر کچھ اور کام کر رہے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اور ہمیشہ شکایتیں۔ کبھی بھی ہم کسی سے مطمئن نہیں ہو سکتے، کبھی کسی سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتے۔ یا اگر ان کسی کی برائیاں نہ ملے تو نہ ملے، وہاں پر آئے ہوئے حاجیوں کی برائیاں، کہ کالے حبشیوں کو دیکھا ہے کیسے دھکے مارتے ہیں، بڑے جنگلی لوگ ہیں، ایسے ایسے کمنٹس ہم پاس کرتے ہیں کہ اگر آپ خود سوچیں کہ اگر وہ سامنے والا شخص اردو سمجھ لے ہماری لینگویج تو وہ کیا سوچے ہمارے بارے میں، جبکہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے ہمارے الفاظ، سب لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں کہ آپ حالت احرام میں ہیں اور اس کے باوجود ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ فرشتوں نے لکھ لیا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا مگر فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے جب آپ اپنا وقت لگا رہے ہیں، مال لگایا ہے، اپنے پیچھے خاندان والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو اللہ کے لیے اپنے اس حج کو محفوظ رکھیے، گناہوں سے پاک رکھیے، اور کوشش کریے کہ آپ کا حج حج مبرور ہو۔ لیکن کس صورت میں ہوگا؟ جس میں فسوق نہیں ہوگا، جدال نہیں ہوگا۔ ہمارے خاندان کی ایک خاتون تھیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ہمیشہ یہ کہتی رہتی تھیں کہ جب ہم لوگ حج پر گئے تھے تو وہ کہتی تھی کہ ویسے تو ان کے جو گھر والے تھے وہ بہت غصے والے تھے، لیکن جب وہ حج پر گئے تو وہ بار بار کہتی تھی کہ جیسے ہی غصے میں آنے لگتے ان کے شوہر، وہ انہیں فوراً کہتی تھی کہ غصہ حرام، غصہ حرام، تو وہ فوراً سامنے، وہ ان کے شوہر خاموش ہو جاتے تھے، یعنی پھر وہ غصہ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ وہ دراصل وہاں پر غصہ نہ کرنے کی، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے ایک طرح سے. تو کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں پر اللہ کا ذکر کرو, ثم افیدو, پھر جب تم پلٹو, من حیث افادا, جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو. ثم افیدو من حیث افاد الناس واستغفر اللہ, جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے, خاص طور سے قبیلہ قریش کے لوگ, اور اس کی بنا پر ان کے حلیف قبیلے تھے, ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو اس سے بری کر لیا تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کوئی خاص لوگ نہیں ہو. حج میں سب کے لیے ارکان وہی ہیں, چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں, کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں, سب کو جانا پڑے گا عرفات میں ہی اور وہیں سے لوٹ کر آنا پڑے گا. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, اللہ کا ذکر اس سے بڑھ کر کرو, مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب, ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. کہ کچھ لوگ بظاہر تو نظر آتے ہیں کہ وہ دنیا, وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں, لیکن ان کی دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف اور صرف دنیا. بعض لوگ آپ دیکھیں کہ اہل مکہ بھی نذر و نیاز چڑھایا کرتے تھے, نذریں دیا کرتے تھے, اور آج بھی بہت سارے لوگ اپنے پیروں مریدوں کو یا قبر والوں کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف مادہ پرستی ہوتی ہے کہ ان کے دنیا کے کام نکل جائے. تو ایسے اس سے بڑھ کر بدقسمت شخص کوئی ہو سکتا ہے کہ جو صرف دنیا کے لیے مانگے؟ نہیں, کیونکہ جو دنیا کے لیے مانگے گا تو اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اسی لیے بہترین دعا کیا فرمائی گئی ہے, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, کہ بہترین دعا کیا کہی گئی کہ اے ہمارے رب, ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی, اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب, ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی. سری کا مطلب سین رے عین سے یہ نکلا ہے, بہت جلدی کرنے والا, کام کو سرعت سے کرنا. اور نصیب حصے کو کہتے ہیں ایسی چیز کو گاڑنا یا وہ معین حصہ جو قسمت میں لکھا ہوا ہو. تو جو لوگ ایسی دعا کریں گے, یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی, کیونکہ یہاں دنیا پہلے کہا گیا ہے. اور کیوں؟ کیونکہ دنیا بھی فی الحال ہمارے سامنے ہے, پہلے نمبر پر ہے, اور آخرت بعد میں آنے والی ہے, اس لیے دوسرے نمبر پر آخرت کو رکھا گیا ہے. تو اصل دعا یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کے لیے کی جائے دعا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر دو ایکسٹریم پائی جاتی ہیں, یعنی افراد اور تفرید سے کام لیا جاتا ہے. یا تو کچھ لوگ صرف دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ان کی ساری دعائیں, ساری دوڑ دھوپ, سارے منتیں, مرادیں, نظر و نیاز سب کچھ صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے کہ اے اللہ میرا فلاں کام کروا دے, اے اللہ مجھے بزنس میں اتنا اتنا فائدہ ہو جائے, اے اللہ دنیا میں مجھے یہ کامیابی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن وہ لوگ جو دنیا بھی مانگتے ہیں اور آخرت بھی مانگتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے, دونوں جگہ بھلائی ہوگی. وذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. چند گنتی کے دن ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے ہیں, پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں, اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں, بشرط یہ کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. یہ ایام تشریق کا ذکر ہے کہ جس دن آپ قربانی کرتے ہیں اس دن آپ نے کنکری ماری, پھر قربانی کی اور آپ طواف افادہ کرنے گئے, پھر وہاں سے واپس آ کر آپ کو منا میں ہی رات گزارنی ہے. اس کے بعد 11 اور 12 کے دن، ان دونوں دنوں میں بھی کنکریاں مارنی ہیں جب سورج نکل جائے، جب جیسا کہ ہم نے ابھی پچھلی حدیث میں پڑھا جو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی. اب 13 تاریخ کے بارے میں آپ کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی زیادتی کا جس کا ارادہ نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا نہیں ہو، تو اس صورت میں اگر وہ 12 تاریخ کو نکلنا چاہے تو نکل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. تو کوئی 13 تاریخ کو کنکریاں مار کر نکلے تو بھی کوئی بات نہیں، اور اگر کوئی 12 تاریخ کو کنکریاں مار کر نکل جائے تو بھی کوئی بات نہیں، دونوں بھی طریقے جائز ہو سکتے ہیں. اور اس میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو آپ کو مناسب لگے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 تاریخ کو ہی کنکریاں مار کر نکلے تھے وہاں سے. اللہ کے ذکر کی بات آئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں. ان کو ایام تشریق دراصل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ چمکنے والے دن. تو یہ چمکنے والے دن کیا ہیں؟ جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جائے. اسی لیے پھر جب منا میں آپ کا قیام جب ہوتا ہے حج کے دوران، تو وہاں پر آپ کو اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ نمازیں تو آپ کی وہاں ہیں نہیں، نمازیں تو جو پوری تھیں وہ بھی قصر ہو گئیں. نفل نماز آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے، چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، لیکن اللہ کا ذکر آپ کو کثرت سے کرنا ہے. اور باہر کے جو لوگ ہوں گے جو حج کو نہیں جا رہے ہیں، ان کے لیے بھی کثرت سے تکبیر، تحمید اور تحلیل کا ذکر آتا ہے کہ وہ الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کہتے رہیں. ان 3 دنوں میں کثرت سے ذکر کریں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہمیں ملتا ہے کہ وہ ان 3 دنوں میں بہت زیادہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، بلکہ بازاروں میں نکل جاتے اور لوگوں کو بھی یاد دہانی کراتے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. اسی طرح سے عرفات کے دن کے بارے میں، یوم عرفہ دراصل اس دن اللہ تعالیٰ کثرت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اس دن کی دعا رد نہیں ہوتی. یوم عرفہ حج کا ایک اہم رکن ہے. اگر یوم عرفہ کے دن آپ نے عرفات کے میدان میں قیام نہیں کیا، یعنی آپ وہاں نہیں گئے، وقوف عرفہ آپ نے نہیں کیا، تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا. تو وقوف عرفہ حج کا ایک اہم رکن ہے. اس دن کی دعا رد نہیں ہوتی، اور جو غیر حاجی ہوں گے اس دن کا روزہ رکھیں گے، اس کا بہت بے حد تو حساب اجر و ثواب بتایا گیا ہے. تو یوم عرفہ کا روزہ، بلکہ 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزے رکھنے کو پسندیدہ کہا گیا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھ سکتا تو وہ صرف 9 تاریخ کا بھی رکھ لے تو کافی ہو جائے گا. لیکن حاجی عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن غیر حاجی اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حدیث میں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.